حبيبي رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. کل ہم نے جس بحث کا آغاز کیا اس میں اصل تقریب پہلے موضوع کی اصل گہرائیوں کو آپ کے سامنے روشن کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں ہماری بحث جو ہے وہ کس موضوع سے ہوگی. تو اسلامی ثقافت اور برس مغربی ثقافت کا ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ثقافت کی تعریف آخر میں آپ کے سامنے کی گئی اور ثقافت کے پانچ بنیادی عناصر بیان کیے گئے کہ ثقافت میں اہم جو بنیادی عناصر اس کے پانچ ہوتے ہیں وہ عقائد، اقدار، رسم و رواج. اور رسم و رواج کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ رسم و رواج کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو جغرافیائی حالات سے یا ماحول سے یا تجربے سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ رسم و رواج وہ ہوتے ہیں کہ جو اقدار سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اور دوسرا کا تاریخ چوتھا عنصر اور زبان پانچواں. اور اس میں عرض کیا میں نے آپ سے کہ جو ہمارے لیے اہم ہے وہ عقائد، اقدار اور وہ رسم و رواج ہے جو اقدار سے ناشی ہو رہے ہیں. اب یہاں دو توجیحات آپ کے سامنے دوبارہ عرض کرتا چلوں. ایک یہ کہ ہم نے زبان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہنا. یعنی میں نے آپ سے کہا کہ زبان جو ہے وہ فکر سے متاثر ہوتی ہے اور زبان اس لحاظ سے فکر اور اقدار کے مقابلے میں دوسرا درجہ حاصل کرتی ہے. لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان کی اہمیت نہیں ہے. زبان اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے اور مشترکہ زبان ہونے کے نتیجے میں اقدار کی منتقلی کہیں آسانی سے انجام پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ استعمار نے استقبال نے انگریزی زبان کو پوری دنیا پر رائج کرنے کی کوشش کی اور آج مثلاً فرینچ اس بات کو احساس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان رائج نہیں کی تو اس کی وجہ سے ان کو بہت شدید اقتصادی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو زبان کی اپنی اہمیت ہے وہ مسلم ہے, اس سے انکار کرنا ہمارا مقصود نہیں چاہتا. دوسرا مسئلہ جو ذرا سا چبھنے والا مسئلہ ہے اور ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی اس کے اوپر توجہ بھی کی کر کے میں نے اپنے رائے سے اس کے اوپر بات کی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اسلامی ثقافت لی تو ہم نے قرآن اور سنت کو معیار بنایا کہ جو قرآن اور سنت نے کہا ہے وہ درحقیقت اسلامی ثقافت کو بیان کرے گی. لیکن جب ہم نے مغربی ثقافت لی تو ہم نے موجودہ مغربی معاشرے کو کہا کہ ہم اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بار یوں کہا گیا کہ کیوں ہم انجیل کا جائزہ نہیں دیتے. تو یہاں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس فکر سے کام ہے جو آج ویسٹ کی طرف سے ہمیں میسج کے طور پہ مل رہا ہے, چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ناولز کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے کی صورت میں ہو. تو ہمیں موجودہ مغربی معاشرے سے جو میسیجز مل رہے ہیں ہمیں اس سے کام ہے, ہمیں اس فکر کے اوپر کام ہے کہ یہ جو اس وقت ہمیں فکر پکڑانا چاہتے ہیں یہ فکر کس قسم کی ہے. اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہے کہ ایک تو کہ وہ عیسائیت اور منحرف عیسائیت کا مطالعہ ہوگا اور وہ آج کے مغربی معاشرے کو ریپرزینٹ نہیں کرے گی. سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ کام کیوں نہیں کرتے. جب آپ اسلام میں آتے ہیں تو آج کے مسلمان کا جائزہ کیوں نہیں لیتے. تو اس میں ایک مقصد اس بحث کے ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ مسلمان جب دعوت دیتا ہے تو اسے فرمائیے کہ اس مشکل کی حل یہاں پہ ہونی چاہیے. نقطے کے ذریعے سے مجھے کہ جب مسلمان دعوت دیتا ہے تو مسلمان کے عمل کی طرح دعوت نہیں دیتا بلکہ وہ قرآن و سنت کو معیار بنا کر اسی طرح دعوت دیتا ہے. اور مسلمان ہونے والا وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو مسلمان کر رہے ہیں جو وہ کرنا ہے بلکہ اس کو وہ کرنا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کہہ رہے ہوتے ہیں, جو اسلام کہہ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اسلامی ثقافت کا ملاحظہ کریں گے تو ہم اس ثقافت کا ملاحظہ کریں گے جس کی طرف ہماری دعوت مسلمانوں کی کردار کی طرف نہیں ہے, ہماری دعوت ہے قرآن و سنت کی طرف. تو ہم اسلامی ثقافت میں اسی ثقافت کا مطالعہ کریں گے. اچھا مغربی ثقافت یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی طرف سے کچھ ثقافتی الفاظ ہے, کس ثقافت کی طرف پیغام دے رہے ہیں؟ کیا انجیل کا پیغام دے رہے ہیں؟ تو وہ انجیل کا پیغام نہیں دے رہے.
وہ اس ثقافت کا پیغام دے رہے ہیں جو ان کے ہاں رائج ہے. تو ٹکراؤ تو ہوگا, وہ اس دعوت کا ہوگا جو مسلمان قرآن و سنت کی طرف دے رہا ہے, اور اس پیغام کی طرف ہوگا جو مغربی ثقافت اپنے طور پہ دے رہی ہے. تو لہذا اپنے مغربی ثقافت میں بجائے یہ کہ انجیل کا مطالعہ کرتے جو یقیناً منحرف عیسائیت کا مطالعہ تھا, اس کو اپنا مد نظر نہیں رکھا اور اس پیغام کی طرف توجہ کی جو آج مغرب کی طرف سے ہمیں مختلف چیزوں سے مل رہا ہے, چاہے وہ مثلاً فرض کیجیے عام فلموں سے ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو. ان کا جو بھی کلچرل میسج ہمارے طرف آ رہا ہے, اس کلچرل میسج کی طرف توجہ دی ہے کہ وہ کیا چیز ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے. اب یہ ہے کہ اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت میں بیان کرنے سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ کوئی بھی فکر, کوئی بھی آئیڈیا کبھی بھی تاریخ کے ایک ٹکڑے میں واقع نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ فرقہ واریت نے بھی ہمارا اصلاح اس بات پہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کا ایک ٹکڑا دوسرے پہلے والے گزرنے والے واقعات سے علیحدہ ہو کر کوئی حادثہ ہو جاتا ہو, نہیں, یہ سب ایک تاریخی تسلسل ہوتا ہے. تو ویسٹ میں بھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے. اگر ہمیں ویسٹ کو صحیح سے سمجھنا ہے, اس مادہ مغربی ثقافت کو صحیح سے سمجھنا ہے, تو ہمیں اس کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا کہ جس سے یہ ناشی ہو رہا ہے, یعنی جس سے متاثر ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ کے صبر کو اور ہم للکاریں گے, وہ یہ کہ آپ کو تاریخ کے مطالعے کی طرف لے کے جائیں گے تو جو طور پر صبر آزما کام ہوگا. یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہو کے آپ بالکل ہی نہ تھکیں, تھوڑا بہت ریفریشمنٹ بھی چلتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ آغاز کرتے ہیں یونان اور روم کی ثقافت. میں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے مغربی ثقافت کی تاریخ.
مغربی ثقافت کی تھوڑا سا مغربی ثقافت کی اگر میں تاریخ سے کرنا چاہوں کہ کس تاریخ سے یہ متاثر ہو رہی ہے, اس کے تین دور میں نے بنانے کی کوشش کی. تین دور میں نے بنایا, اس میں پہلا ہے یونان, اور ذرا سا اس کو بڑا کرنا چاہیے تاکہ آخر تک نظر آئے. پہلا دور ہے یونان اور روم کا, دوسرا دور ہے عیسائی حکومت کا, اور تیسرا دور ہے رنسانس. دونوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے, تینوں کو آپ کے سامنے تشریح کرتے چلوں گا. یہ تین دور مغرب کے ثقافت کا اب تک گزرے ہیں, چاہے یہ اروپا تصور کیجیے چاہے آپ امریکن تصور کریں. ان تین دور میں سب سے پہلا دور غیر یونان اور روم کا دور, جو مغربی ثقافت ہے اس کا سب سے پہلا دور. اچھا, یہ جو یونان اور روم ہیں ان کے اندر ایک خاص بات ہے, وہ یہ کہ یونان فلسفے کا اور علوم کا بہت بڑا مرکز تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلاً آپ نے جو بڑے بڑے حکما کے نام سنے ہیں معقول علیہ السلام کے, جن میں ارسطو, افلاطون, سقراط اور دوسرے حکما شامل ہیں, وہ سب یونان کی رہائش کرتے تھے اور یونان کے اندر ہی ان کے فلسفی نظامات جو ہیں وہ پیدا ہوئے. لیکن یہ کہ مغرب نے دنیا میں اس طرح سے مشہور کیا ہے کہ دنیا کے علوم کی ابتدا ہی یونان سے ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, وہاں بڑے بڑے حکما رہے, لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے علوم کی ابتدا ہی یونان سے ہوئی, یہ ایک حوالہ ہے. یہ مغربی ممالک کی اس خواہش کا نتیجہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے برتر تصور کرتے ہیں. تو فلسفہ حکمت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے برتر بنانے کے لیے یونان سے ہر چیز کا آغاز کیا, جبکہ ایسا عارض نہیں ہے. ان سے پہلے چین, ہندوستان, ایران کے اندر بڑے بڑے فلسفی موجود تھے جن کے فلسفی افراد بھی موجود ہیں. نیا چیز کہ کیونکہ یہ یونان کو اپنے اجداد سمجھتے ہیں, تو انہوں نے ان کے فلسفے کو خاص طور پر محفوظ رکھا. اور آج میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی بھی سوشل سائنسز کی فیلڈ میں اگر آپ پوسٹ ماسٹر کوئی ڈگری لینا چاہیں تو آپ کو یقیناً ان کے افکار کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ تمام افکار کے جو مرکز کرا دیتے ہیں یہ لوگ یونان کو کرا دیتے ہیں. یہ جو یونان کا دور تھا یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا تھا, یعنی میں کہتا ہوں, میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش مغربی یونانی بھی ہوتے تو آج کی مغربی ممالک کی حالت سے کافی بہتر ہوتا. وہ جو دور تھا وہ فلسفے اور حکمت کا دور تھا, اس میں ہر چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی طرف توجہ کی. تبھی آپ کو موقع ملے جو ارسطو کی ایک کتاب ہے پولیٹکس, اس کو آپ مطالعہ فرمائیے, جو جس میں اس نے اپنے استاد اور کچھ لوگوں کے درمیان ڈائلاگ کا تذکرہ کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی امیر مباحث جو ہے وہ بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کی گئی ہیں. اچھا, ان تمام مباحث کا آغاز شہادت جیسے مفہوم سے ہوتا ہے, جو بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی فلسفے کے لیے بہت عمومی تو معاون ثابت ہوئے. تو وہ جو مغرب کی ثقافت کا وہ جو پہلا دور ہے, اچھا یہ ہے بات ہے تقریباً 500 سال قبل مسیح کی, یعنی اگر ہم ان کو ادواری لحاظ سے بھی لکھیں تو ایک بار ان کو اس طریقے سے لکھیں گے کہ تقریباً 500 سال قبل مسیح سے لے کر فرض کیجئے 300 بیسیکلی جو یونان اور روم کا دور 300 سال میں نہیں لکھنا چاہیے, 300 سال آپ بعد اس سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو تقریباً لکھیں گے 425 بعد مسیح بعد مسیح بعد عید کی ولادت کے بعد, اس سے لے کر تقریباً 16ویں صدی کی ابتدا تک, اور رنگ فانس کے دور کے بعد 16ویں صدی کے ابتدا سے لے کر تقریباً 19ویں صدی کے ابتدا تک. ظاہر 16ویں صدی سے مراد ہے 1501 سے لے کر 19ویں صدی سے مراد یہ ہے کہ 1899 تک. تو یہ تاریخی جہاں سے ان کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. تو وہ جو یونان اور روم کا دور تھا وہ فلسفہ اور حکمت کا دور تھا, اس میں ان لوگوں نے خود تفکر کیا, خود تعامل کیا, اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی طرح کوشش کی. اس دوران کی کافی اچیومنٹس بھی ہیں, اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. تو یورپی ثقافت کا ایک حصہ وہ علم اور فلسفہ ہے کہ جو یونان کے اندر ترقی پایا. اچھا روم کی ثقافت سے ان کو کیا ملا؟ روم کے دور سے ان کو دنیا پر قدرت کرنے کی فکر ملی. روم تراویزہ سے بہت بڑی بادشاہ تھی جس کا دائرہ کار اپنے قدرت سے بہت زیادہ وسیع تھا, بہت بڑی بادشاہ استعمال کی جاتی تھی. بچہ ہمارے سامنے اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیے. تو نصرت مثال کے طور پر اگر اس نقشے میں دیکھنا ہم چاہیں تو یہ اٹلی کا شہر روم, اس وقت بھی رومی کہلاتا ہے, یہ مرکز تھا رومی ثقافت کا. یہ تقریباً 300 سال قبل مسیح کے بعد والی بات ہے. اور وہ جو یونان میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ گریس جا جس کا چھوٹا سا بنا ہوا ہے, یہ اس زمانے میں بڑی سپر پاور تھی. یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اپلاسون اور اسکول سپران وغیرہ آئے, اور وہ زمانہ ہے تقریباً 300 سال قبل 500 سال قبل مسیح کے بعد.
تو اس زمانے کی ثقافت سے ان کو دو چیزیں اہم ملی, ایک وہ علم و فلسفہ و حکمت جو یونان کے اندر تھی, اور ایک وہ دنیا بھر میں بادشاہت کرنے کا تصور جو روم کے اندر پایا جاتا تھا. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طریقے سے, فلسفہ حکمت اور بادشاہتوں کا, رومی بادشاہتیں چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو گیا. حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہوا اس کے بعد, اچھا خاص ذکر ہے اگر آپ کو اب کسی کے بھی ذہن میں ہو تو میں پہلے جو پہلا ہمارا سیمینار تھا جو دین فقط اسلامی کے عنوان سے تھا, اس میں اس بحث کو تھوڑا بہت چھیڑا تھا. تو وہ جو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اتنی زیادہ مقبولیت نہیں ملی, لیکن صحیح جو مقبولیت ملی وہ 325 عیسوی کے بعد سے تھی. 325 عیسوی میں پہلی دفعہ ایک رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے دین عیسائیت کو قبول کیا, اس کی تقدیس کے عقیدے کے عنوان سے, جن ٹرینٹی تین ہوتا تھا جو تصور تھا. تو عیسائیت کو کافی شہرت ملی, اور 425 کے بعد سے پوپ کی حکومت تشکیل پانا شروع ہو گئی, اور پوپ جو تھا وہ بادشاہ کو ہٹا کر اس پوری اقتدار کا مالک بن گیا. تو عیسائی حکومت تشکیل پانا ثقافت کے پہلے حصے سے علم اور بلکہ جو انہوں نے بادشاہت کا تصور لیا, تو وہ جو بادشاہت کا تصور تھا وہ ابھی بھی باقی تھا. نہایت یہ تھا کہ اب بادشاہ کی جگہ عیسائی پاپ بیٹھ گئے تھے کہ جو اس پورے علاقے کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. اچھا یہ جو حکومت تھی یہ کئی لحاظ سے بہت برے نتائج لے کے آئی. اس حکومت میں سب سے بڑی خراب جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ حکومت منحرف عیسائیت کی تھی, منحرف عیسائیت کی تھی. ظاہر ہے کہ وہ اصلی عیسائیت نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے. جیسے کہ پہلے سیمینار کے اگر مباحث آپ کو کچھ یاد ہوں تو انہوں نے عیسائیت میں فوراً ہی منحرف ہونا شروع کر دیا تھا. یہ جو حکومت بنی حضرت عیسیٰ کی وفات کے 400 سال کے بعد, یہ منحرف عیسائیت کے ذریعے سے بنی. اس منحرف عیسائیت نے جو چیز فوراً اپنے اندر اختیار کر لی وہ مادہ پرستی کی دوڑ. اس منحرف عیسائیت کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاپ کو بہت زیادہ اقتدار مل گیا, اور اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے جو عیسائی پادری وغیرہ تھے, جب ان کو بہت زیادہ اقتدار ملا تو ان کے اندر مادہ پرستی اور ہوا ہوس کی جو ہے وہ ایک دور شروع ہو. اس دور کا ایک بہت اہم مرکز یہ تھا کہ وہ گناہ بھی بتوا دیا کرتے تھے. جیسے یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جو انسان مر رہا ہوتا تھا وہ اپنے گناہ پادری کے ہاتھ سے بیچ سکتا تھا, اور بعض اوقات انتہائی کم قیمت پہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ جو ہے وہ بک جاتے تھے, اور وہ جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے. تو ایک یہ چیز تھی جو ان کو تحریک کی طرف لے جا رہی تھی. دوسرا یہ کہ انہوں نے جاگیرداروں کے ساتھ معاہدہ کیا, یعنی ایک ظالم کا ہوتا یہ کہ ایک ظالم دوسرے ظالم کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ جو جاگیردار طبقہ تھا جو اس زمانے کے اندر نہایت ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا, تو اس نے ان پادریوں کے ساتھ مل کر اپنی مونوپولی بنا دی. کیا اگر دنیاوی قدرت کا مقابلہ ہوتا تھا تو وہ جاگیردار ٹکراتے تھے, اور دینی قدرت کے لحاظ سے پادری ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو ان کے اوپر خوب ٹیکس کی بھرمار ہوتی تھی, اور یہ جو پادری طبقہ تھا فوج کی ریاست کے اندر جو ان کے نمائندے تھے, یہ پیسہ لوٹ کھسوٹ کر کے کتنا ہی مال انہوں نے کمایا. قرآن کریم کے اس کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ علماء عیسائی اور یہود کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو پیسے کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں. اس غلط عیسائی حکومت کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں دین سے نفرت کا عنوان شامل ہو گیا. لوگوں کی فطرت بن گئی کہ وہ دین سے نفرت کرنے لگے. کیوں؟ ان کے دین نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. ایک تو یہ کہ نہایت غیر معقول دین جس کے اندر ایسی ایسی تفسیریں تھیں کہ جو کوئی بھی عادل شخص قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. دوسرا مسئلہ یہ کہ ظلم و ستم بے تحاشا تھا, فساد مالی لحاظ سے بے تحاشا تھا, تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. ایک عیسائی حکومت کا اگر دو بنیادی نتائج ہم لینا چاہیں تو میں کہوں گا کہ اس کی دو بنیادی نتائج, ایک انتہائی ظالم و جابر حکومت, انتہائی ظالم و جابر حکومت اس علاقے کے اوپر تشکیل پا گئی, اور دوسرا مسئلہ یہ اس کی صفت یہ تھی کہ یہ بے عمل مخالف علم تھی, منحرف عیسائیت تھی. یہ جو منحرف عیسائیت تھی اپنے غلط افکار کو محفوظ کرنے کے لیے علم کا تھا, علم کی مخالفت کرتی تھی. لہر ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ مفکر لوگ بن جاتے ہیں کہ جو معاملات کے اوپر غور ہوتے ہیں, تو جو بھی اس غلط عیسائیت کے اوپر غور کرتا تھا وہ اس کی غلطی کو سمجھنے کی میدان میں آ جاتا تھا. تو یہ عیسائی پارٹی اس کا مقابلہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو حقانیت جو ہے وہ باتیں نہ ہو سکے. تو اس حکومت کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں دین سے بھرپور نفرت جو ہے وہ جمع ہو گئی. لیکن ظاہر ہے آپ کچھ لوگوں کو بہت دیر کے لیے یعنی کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے دبا سکتے ہیں, لیکن سب کو ہمیشہ کے لیے نہیں دبا سکتے. تو اس معاشرے کے اندر بھی جو یورپی معاشرہ تھا ایسی انلائٹمنٹ شروع ہو گئی, ایسے لوگوں نے کشش کرنا شروع کر دیا جس سے ان کو پتا چلا کہ یہ دین جو ہے وہ منحرف ہے. آغاز یونیورسٹیوں سے ہوا جہاں پر کچھ سائنسی اختشافات ہوئی جس کے نتیجے میں اس منحرف عیسائیت کے غلط عقائد کا کافی حد تک بندہ ہوتا. مثلاً اس منحرف عیسائیت کا ایک عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ زمین جو ہے وہ مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. زمین مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. پوری عیسائی جو انہوں نے نظریات بنائے تھے فلکیات کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اس میں اس نظریے کو بہت اہمیت حاصل تھی. تو وہاں پر جو پانچ کی بعض یونیورسٹیز تھیں اس میں ثابت ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں بھائی زمین بیچ میں نہیں اور سورج اس کے گرد نہیں گھومتا, بلکہ سورج بیچ میں اور زمین اس کے گرد گھومتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو پکڑ کے سزائیں بھی دینا شروع کی. گلیلیو مشہور ہے کہ اس کے اوپر کیس کیا, سزائیں موت بھی بات ہو, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے زمین نہیں گھومتی تو اس کی جان بخشی ہو گئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا ویسے ویسے اس منحرف عیسائیت کو اپنی شکست قبول کرنی پڑی. تو اب یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ کام تو خدا نے کروایا اور اس کے لیے غلط تصویریں کرتے تھے اپنے غلط عقائد کے ساتھ, آہستہ آہستہ پتا چلتا تھا کہ بھائی یہ کام جو ہوتا ہے وہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے, کوئی سائنسی تفسیر اس کی پتہ چل جاتی تھی, وہاں پر مذہب کو عقب نشینی کرنی پڑتی تھی. تو جو جو مذہب علم آگے بڑھتا جا رہا تھا مذہب عقب نشینی کر رہا تھا, اور اس مذہب کی عقب نشینی کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ کہ ایسا لگتا تھا جیسے خدا عقب نشینی کر رہا تھا. یعنی پہلے مثال کے طور پر تو بہت زیادہ یہ کمیونسٹ بھی اس مثال کو استعمال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے لوگ معتقد تھے کہ بارش کو خدا برساتا ہے, بارش خدا برساتا تھا, اور لوگوں کی زندگی اس بات کو گھومتی تھی کہ وہ بارش کے لیے دعائیں کرتے تھے. اب جناب پتہ چلا سائنس کی مدد سے کہ بھائی یہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, اور اگر یہ عوامل کریٹ نہ ہو تو وہ بارش نہیں ہوگی. یا یہ اصل لوگوں نے کھیت سے نکلنا شروع کر دیا, انہوں نے انڈسٹریز لگا لی تو ان کے بارش کے اوپر جو تیز نکال تھا وہی ختم ہو گیا. تو ایسا ایسا بہار مغربی معاشرے کے اندر دین سے نفرت کا پہلو بن گیا, اور اس دین سے نفرت کے پہلو کی دو بنیادیں تھیں, ایک وہ غلط عیسائی حکومت اور اس کے بعد ان کی علم کی جو ترقی تھی ان کا جب ظلم تھا جو لوگوں کو نفرت دلوا رہا تھا, اور علم کی ترقی کی وجہ سے جو غلط عقائد عیسائیت نے ڈالے تھے وہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. اچھا اس کے اوپر اور بھی بہت سارے عوامل ہم گنوا جاتے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. سولہویں صدی عیسوی میں تیسرا دور تقریباً شروع ہو جاتا ہے. تو اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بات کی وہ ایک تو یونان اور روم کی حکومت جس کی جو ان کو میراث ملی وہ علم و فلسفہ کا یونان کا, اور دنیا کے اوپر بادشاہت کا تصور جو روم سے تھا. اس کے بعد جو عیسائی مذہبی حکومت بنی اس کی میراث میں وہ بادشاہت اور دنیا کے اوپر تسلط کی فکر تو باقی رہی, لیکن اس کی میراث یہ نکلی کہ لوگ ان سے متنفر ہو گئے, لوگ ان سے متنفر ہو گئے, اور ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب تک یہ دین باقی ہے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے گا, اور ہمیں اس دین سے نجات کے لیے کوئی نہ کوئی رائے حل نکالنا پڑے گا. اچھا وہ رائے حل سولہویں صدی میں نکلنا شروع ہو گیا. وہ اس طریقے سے کہ سولہویں صدی میں عیسائیت کے اندر سب سے بڑا گروپ بنا, یعنی کیتھولک عیسائیت کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ عیسائیت جو ہے وہ تشکیل پا گئی مارٹن لوتھر کنگ کے ذریعے سے. بیڈن بورڈر پر نے سائیت کی اس نے عیسائیت کے بعد بنیادی افراد کے اوپر حملہ کیا, اس کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے نتیجے میں نیا فرقہ بن گیا. اب بنیادی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ منحرف عیسائیت اس نئے فرقے کی وجہ سے رہائش پر آ رہا, لیکن افسوسناک بات یہ ہوئی کہ یہ جو نیا فرقہ بنا اس نے بھی بجائے نہیں کرائے حق پہ لانا اور گمراہی کے راستے کو اور زیادہ آگے بڑھ سکے. انہوں نے پسند اچھے کام بھی کیے, ان کے مسئلہ اچھے کام یہ تھے کہ انہوں نے گناہ بیچنے کا جو کاروبار چل رہا تھا اس کو بند کروایا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے فرقے کے اندر گناہ نہیں بیچے جائیں گے. لیکن برا کام یہ ہوا کہ عیسائیوں کی روحانیت سے نکل کر مذہب پرستی کے اندر غور ہو گیا, یعنی جو نیا کمرہ پروٹیسٹنٹ فرقہ اس نے درحقیقت سرمایہ داری کی تشکیل کے لیے گاؤں پر آنا کیا. ایک بڑا مقبول سوشالوجسٹ گزرا دوسری صدی میں میکس ویبر نام کا, یہ دور آپ کے بعد تقریباً آیا تھا میکس ویبر نام کر کے, تو اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے ثابت کیا کہ یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ تھا یہ درحقی کا سرمایہ داری کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس پروٹیسٹنٹ فرقے کی وجہ سے ہی سرمایہ داری جو ہے وہ تشریف آئی. تو یہاں سے یہ جو نیا فرقہ بنا اس نے عیسائی سے اعتراض کرنا شروع کیا, قوم کی سلطنت آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گئی اور قومی حکومت نے تشکیل پانا شروع ہو گئی. اس وقت میں سام کی ابتدا کیا برن سال کے اندر جو ابتدائی رابطہ ہوئے ہوئے جس کی قوم حکومت ختم ہونا شروع ہو گئی, قومی حکومت تشکیل پالن کم نیشن اسٹیٹ رہتے ہیں اور جو دین سے دور ہو کر سیکولر سیاست کی طرف رغبت پانے لگے. شاید لحاظ سے اس رنسانس نے مذہبی حکومت کا مقابلہ کیا تھا, منہر مذہبی حکومت کا مقابلہ کیا تھا, ابتدائی لحاظ سے اچھا تھا, لیکن اختتام اس کا بہت برا ہوا. مجھے یہ جو رنسانس تحریک تھی اس کے نتیجے میں لاطینیت لوگوں کی زندگی کے اندر داخل ہو گئی, یعنی اب لوگ دین سے اس حد تک بے دار ہو چکے تھے کہ انہوں نے دین کو صرف انسانوں کی فردی زندگی کے اندر محسور کیا اور وہاں کے اجتماعی زندگی میں اب دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس کی بھی میراث ہم حاصل کرنا چاہیں کہ مغربی معاشرے نے اس دور میں کیا میراث حاصل کی, تو کچھ اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ گنا اور فلسفہ اور بادشاہت سے انہوں نے حاصل کیا, عیسائی حکومت سے دین کے خلاف نفرت حاصل کی, اور رنسانس جو ترقی پایا تو اس نے علم کی اہمیت, البتہ ایسے علم کی اہمیت جو دین کے خلاف جا رہا اور ماجہ پرستی, یہ ماجہ پرستی کی جو بعد میں سرمایہ داری پر ہم ڈال دی, یہ چند چیزیں میراث کے طور پر ان کو اپنی ثقافت کی سے ملی ہیں. یعنی اگر ہم مغربی ثقافت کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ایک مختصر کوشش کی, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں مغربی ثقافت کے اندر شامل ہو گئے ان کی تاریخ سے. اچھا یہ سب کچھ ہو گیا جن پر یہ رنسانس کا دور آ گیا, جس نے انسان دین کا کر دیا, سرمایہ داری کو فروغ دیا, قوم پر اثر ڈالا, یہ سارے کام تو ہو گئے, لیکن یہ جو خدا کا انکار تھا یہ آسان ثابت نہیں ہے. اس کی طرف ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے دین کا انکار کیا تھا, دین کے خلاف جذبات پھیل گئے تھے, دین کے خلاف جذبات پھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ تقریباً سیکولر بنے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کیا, اس کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے. بہرحال یہ جو تبدیلی آئی ہے انسان کے بعد یہ بہت اہمیت کی حامل تھی. ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ یقینا اس میں ہی کافی تھک گئے ہوں گے جو میں نے اب تک آپ کے سامنے کہا, اس میں میں بہت زیادہ اور آپ سے سونے کی کوشش نہیں کروں گا, بائی بائی منٹ اسی میں گزر گئے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانے کی فکر ہے, شاید آپ لوگوں کی فیلڈ بھی نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے کی فکر ہوں کہ اگر آپ دنیا میں دین کی تاریخ کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کے مستقبل کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کا مستقبل کیا رہے گا, تو یہ جو حصہ 16 سینچری کے بعد سے لے کے اب تک کا ہے, اسپیشلی 20 سینچری کے ابتدا تک کا, یعنی 1800 سے 1899 کے اینڈ تک کا, اس کو اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹاپک اسپیشلائز ٹاپک ظاہر ہے, آپ میں سے بہت کم لوگ جن کی فیلڈ سے ٹکراتا ہوگا یہ کام, لیکن اگر آپ کو کسی تاریخ کا صحیح مطالعہ کرنا ہے تو اس کو آپ کو ضرور پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو اب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کی جا رہا ہے, یعنی اگر ہم نے جو ابھی دیکھا یہ عیسائیت کی رنسانس تھی, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب اسلام کی رنسانس چاہیں گے, کہ اسلام کے اندر بھی وہی کچھ آئے کہ جو عیسائیت کے اوپر آیا اور عیسائیت کو تباہ کر دیا.
تو وہ اسلام کے اوپر بھی یہی چاہیں گے. اس بات کو بہت سارے پر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے جو میں آپ سے باہر آتا. 16 سینچری کے بعد جو تبدیلی آئے تو اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر مادہ پرستی اپنے عروج کو پہنچ گئی. اس مادہ پرستی کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ایک مصیبت آئی جس کو ہم کولونیلزم کہتے ہیں. پوری دنیا سے گئے, پوری دنیا کو اپنے استعمال کا نشانہ بنایا اور اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ چیز تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے, ہمارا ملک استعمال کا ہاتھ کے ہاتھ میں رہا, بھی کالونی بنی اور ہم نے ان کی مشکلات کو جھیلا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ مادہ پرستی قوم پرستی بھی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس مادہ پرستی نے اپنے قوم کے ساتھ برا شروع کیا. انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ جو برائی کی شاید بڑا کام ہوں گی وہ جو انہوں نے باہر جا کے کی, لیکن اپنے قوم کے ساتھ بھی بڑا برا نشر کیا. اگر آپ ابھی توجہ فرمائیں کہ انگلینڈ میں کس طریقے سے مزدوروں کی حالت تھی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انگلینڈ میں 1910 کے بعد 1920 کے قریب قانون پاس ہوا کہ 8 سال سے کم بچوں سے 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا حاصل تھا. 8 سال سے کم بچوں سے 10 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جو قانون پاس ہوا. تو اس سے یہ جو مانتا خاندان تھے جو ابھی بھی چل رہا ہے, یعنی وہ جو مادہ پرست خاندان اس زمانے میں بنے تھے آج بھی چل رہے ہیں. مطلب آج بھی آپ جا کے دیکھیے یہ چیسٹ مینہٹن فیملی ہے, راکی فیلر فیملی کا ہے, یہ جی بی مورگن فیملی ہے, یہ راک شیلڈ فیملی ہے, یہ سب فیملی روسی زمانے کی بچی ہوئی ہے اور آج بھی دنیا کے اقتصاد پر اثر جو ہے وہ بول رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے قوموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا, اپنے قوموں کے ساتھ بھی اتنا ہی برا سلوک کیا ہے. شاید ذرا ختم رہا رحم دلیم کے دماغ میں اپنے قوموں کے لیے نہیں آئی تھی. وہ ایسا ہے کہ وہاں پر رشین ریولیوشن آیا 1918 میں 1917 میں, جس کی وجہ سے ان کو اور اگر انہوں نے کارکنوں کی مزدوروں کی صورتحال کو بہتر نہیں بنایا تو ممکن ہے کہ وہ بھی کیمسٹ ہو جائے جو ان کے بظاہر نقصان آ جاتا. تو اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کی کم سے کم لیبر کی حالت جو ہے بہتر لگا. بحث ہماری اس مادہ پرست ثقافت کے اندر ہے کہ جو اس تاریخ کے نتیجے میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گا 16 سینچری کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اصلی پیریڈ ہے چیزوں کا جس میں سرمایہ کاری ابھری, جس میں پروٹیسٹنٹ سرکار ابھرا, جس نے دام لحاظ دین کا بھی ذریعہ ہاتھ کر دیا. وہ جو دام لحاظ دین عیسائیت کی ضرورت میں باقی تھا اس کو بھی اس معاشرے سے ختم کر دیا اور وہ ابتدائی طور پر تشکیل چاہ گئی جو اس وقت امریکہ اور انگلینڈ یورپ وغیرہ کے اندر. البتہ ایک بات میں توجہ رکھیے گا کہ مغربی ممالک اپنی ثقافت میں ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی فرینچ, انگلش, کینیڈین, امریکن ان سب کی ثقافت میں بھی اس کے باوجود یہ سب مادہ پرست مغربی ثقافت کے ممالک ہیں. اور اس مادہ پرست مغربی ثقافت میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ہی ہو, کوئی تمیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ مادہ پرست مغربی ثقافت جس رنگ میں امریکہ کے اندر ہے اس رنگ میں کسی اور جگہ پر نہیں ہے. یعنی وہ اپنی اس وقت گڑھ ہے اس مادہ پرست مغربی ثقافت پر. بطور ایک فرینچ کے کیوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کی ثقافتی رہبری یہ کہتے قوم کے ہاتھ میں ہے جس کی کوئی ثقافت نہیں ہے. تو درحقیقت تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جس کی ثقافت سب سے بڑی ثقافت ہے اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کی رہبری. اور وہ اپنا میسج ہر طریقے سے دے رہے ہیں, چاہے وہ ویڈیو گیمس کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ فیشن کی صورت میں ہو, ہر ایک کے پیچھے ہمارا کم سے کم کلیم یہ ہے کہ کلچرل میسج ہے. تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ہم ان کی کلچرل میسج کو سمجھ سکیں. اور یہ ہے کہ تاریخ کی بات کو یہاں پر بند کر سکیں اور وہ ثقافت کے اوپر سینٹرلائز ہوتے ہیں جو اس کا مغربی معاشروں کے اندر موجود ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والا میں نے اثر کیا تھا کہ ثقافت کے پانچ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں. اب مغربی ثقافت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان پانچ بنیادی اجزاء میں اس مغربی ثقافت کی رائے کس طریقے سے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس تصور سے جو ہمارے خیال میں سب سے عظیم تصور, مثلا پسند کے سب سے عظیم تصور جو ہمارے پاس ہے عقائد کے اندر وہ ظاہر توحید کا تصور, یعنی خدا کا تصور. اگر دوسرے زمانے میں کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں تو ہماری بات یہ تھی کہ یہ ہمارے عقائد تخیلات ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعیتیں ہیں جن کو ہم نے عقائد کی صورت میں اختیار کیا. مگر اگر ہم کہتے ہیں خدا تو ایسے ہم نے اپنے ذہن میں بنایا یہ کوئی خدا ہے تو ہم نے ٹیسٹ کیا اپنی اپنی دلیل کے ذریعے سے. تو پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ خدا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر
مذاکرت مغربی ثقافت اور اسلامی ثقافت کو تھوڑا سا ہم ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. خدا کے بات میں مثلا اسلامی ثقافت کس بات سے قائل ہوگی کہ ظاہر خدا موجود ہے اور مطلق وجود رکھتا ہے, مطلق وجود رکھتا ہے یعنی اس کے اندر کمال ہی کمال ہے, اور وہ تمام تفصیلات جو ہم نے توحید کے بعد میں دوسرے سیمینار کے اندر عرض کی تھی, متعدد آیات اس کے اوپر آپ بیان کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وجود کو جو ہے وہ اپنے وجود کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے. صلی محمد علیہ وسلم.
اسلامی ثقافت اپنی تمام چیزوں کی بنیاد رکھے گی اس خدا کے وجود کے اوپر, یعنی توحید کے اوپر, نہ صرف خدا کا وجود بلکہ اس کی توحید یعنی خدا کا ایک ہونا. اس کے مقابلے میں مغربی ثقافت ظاہر کیا کہے گی, یعنی ہم نے کہا خدا موجود ہے, مطلب وجود رکھتا ہے اور توحید کے ہم قائد ہوئے. مغربی ثقافت ظاہر ہے اس بات میں, مادہ پرست مغربی ثقافت اس بات میں ظاہر ہے خدا کی منکر, اس کا کہنا ہے کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ تفنن ہے عبارت, عبارت کا مطلب تبدیلی ہے, ورنہ خدا نام کی کوئی عقلی دلیل ہے جس کے ذریعے سے وہ خدا کو ثابت کرتا ہے. ہم نے خدا کو قبول کیا اور نہ خدا کا انکار کیا. اچھا مسئلہ یہاں پہ ختم ہو جائے کیا اگر خدا نعوذ باللہ تعالیٰ قبول کرنا یا نہ کرنا مساوی ہوگا تو شاید اس وقت خدا کو قبول کر رہے ہیں وہ بھی قبول نہ کر سکتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قبول کرنا نہ کرنا مساوی نہیں ہے, خدا کے قبول کرنے کے اثرات. اچھا خدا کو قبول کرنے کے اثرات دو قسم کے, خدا کے اپنے اثرات دو قسم کیوں سمجھ لیجیے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے گا مذہب مذہب یہ سورج ہے, اگر آپ قبول نہ کریں کہ سورج ہے تو کیا وہ روشنائی دینا بند کر دے گا؟ ظاہر میرے اور آپ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے اس کے اثر کا کوئی تعلق نہیں, وہ تو اپنا اثر دے گا. خدا کا کچھ اثر ایسا ہے یعنی بہت زیادہ اثر ایسا ہے کہ جو اس طرح سے ظاہر اگر اس کائنات کے 6 ارب لوگوں میں سے سب کے سب بھی خدا کا منکر ہو جائے تو اس کے اثر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی کائنات ایسی چلے گی, اس کی خالقیت بالکل ویسی رہے گی, ساری صفات اس کی ایسی ہی رہیں گی. لیکن اثر اللہ تعالیٰ کا جو انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ خدا کو قبول کرتا ہے یا خدا کو قبول نہیں کرتا, اس کی ذہنیت کے اوپر بہت بنیادی اثر پڑتا ہے. میں بار بار آپ کو حوالہ دوں گا دوسری سیمینار میں جہاں ہم نے اصول دین کے اثرات کے اوپر بحث کی تھی کہ توحید کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو انسان کی نفسیات پر خدا کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے بنیادی اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلا فرض کیجیے اطمینان جو ایک موحد کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک منکر خدا کو حاصل نہیں ہو سکتا, وہ اعتماد جو ایک موحد موحد کے دل میں ہونا چاہیے, توحید ماننے والے کے دل میں ہونا چاہیے, وہ غیر موحد کے دل میں نہیں ہوتی. اچھا قرآن بھی اس کو ایک خاص طریقے سے دیکھتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اگر انکار خدا کرتے ہو تو اس کے اثر آتا ہے. یہاں آپ کی توجہ تھوڑا سا اس مسئلے کی طرف درج کروانا چاہوں گا, سورہ توبہ کے اندر 67 آیت بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے, خدا نے سوال فرماتا ہے نسو اللہ فنسیہم, دو تین کلمات نسو اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا فنسیہم, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. اب یہ کہ چھوٹا سا ریلیشن شپ قرآن مثال بناتا ہے کہ اگر یہ ہمیں بلائیں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم انہیں بلا دیں گے. یہاں پر واضح بات نہیں ہوئی کہ اگر ہم انہیں بلا دیں گے تو ہوگا کیا, ایک اور آیت کے اندر تھوڑا سا اور دو کلمات کا اضافہ ہوگا جو آج ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, نسوا نسے, انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا. اب یہ کون آتا ہے اس کا سال فرماتا ہے نسوا, انہوں نے اللہ کو بلایا, اب اللہ نے کیا کیا فانساہم انفسہم, اللہ نے ایسا کام کیا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے, یعنی وہ انسان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عمل کیا کہ اب یہ انسان اپنی انسانیت کو بلا دیا. تو مغربی معاشرے نے جو ایک کام کیا رینیسانس کے بعد وہ یہ کہ خدا کے مطابق انکار کر دیا, اللہ کو اپنے معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی, تو یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نکالا تو اس کا ایک واضح نتیجہ یہ نکلا کہ انصار اور انفسہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا کہ یہ لوگ اپنی انسانیت کو بلا رہے. اب میں آپ سے ذرا سا کہوں گا کہ ان خبروں کی طرف توجہ دیجیے جو آپ کے پاس ویسے مل رہی ہیں. تو یہ وہ انسانوں کا بلا کہنا ہے کہ جس میں ہر قسم کی ذلالت اور پستی معاشرے کے اندر رائج ہو جاتی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک, اور اس کے بعد اس کے اوپر فخر فروشی بھی ہوتی ہے, یعنی اسی کو اپنے لیے فخر کا معیار بھی بن جاتا ہے. میں نے شاید پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر نہ کہیں تو اس کو چھپانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ کہ وہ جو لارنس آف عربیہ تھا, انگریزوں کا بہت بڑا جاسوس تھا, عثمانی حکومت کو تلوانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, ان تمام باتوں کے باوجود اس کو کوئی میڈل نہیں دیا جاتا تھا, اسے کوئی میڈل نہیں دیتے تھے, کیونکہ کہتے تھے کہ یہ آدمی ہم جنس پرست ہے. تو یہ اپنی جیسے کے لوگوں کے ساتھ اکالے بد انجام دیتا تو اس کو کوئی میڈل نہیں دیا جائے گا. آج آپ جا کے دیکھ لیجیے کہ اسی بات کے اوپر بہت سارے میڈل مل جائیں گے, اسی بات کے اوپر اس معاشرے کے اندر میڈل مل رہے ہیں, اور فوج کے اندر اور امریکہ کے تقریباً تمام اسٹیٹس کے اندر اس شادی کو قبول کیا گیا ہے کہ جو ایک جنس کے درمیان ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو انسانیت کے بلانے کا عمل ہے وہ اور بہت آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں جو کل تک ہی اپنے لیے انسانیت سمجھتے تھے, آج ان چیزوں کو بھی انسانیت کے دائرے سے باہر نکال کر اب انسانیت جو ہے وہ کسی اور چیز کو قرار دیتے ہیں. یہ جو آئی کئی بار میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ یہ کہ یہ جو معاشرہ مغربی معاشرہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے نکال دیا. جب اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی انسانیت کو بھلا دیا. یہ لوگ اپنی انسانیت کو بھلا بیٹھے. اب اس آئے کریمہ کی طرف توجہ فرمائیے گا کہ جب یہ انسانیت کو بھلا دیتے تو ان کے اندر ایک حالت آ جاتی ہے جس کو ہم غفلت سے تعبیر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر بار بار یہ آیت آتی ہے کہ وہ غافل تھے, ہم غافلون وہم یغفلون, جب وہ مطلب غفلت کرتے ہیں. یہ جو غفلت کی حالت ہے قرآن اس کو اچھی سینس میں نہیں دیتا, کہتا ہے کہ یہ غفلت کی حالت بہت بری حالت ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کو وہ کہتا ہے توجہ کرتے ہیں اور تعقل کرتے ہیں. پھر قرآن تعقل فکر اور تدبر کی طرف ہدایت دیتا ہے اور کہتا ہے غفلت سے برے سے. اب غفلت اگر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, قرآن کریم یہ ریلیشن شپ بتاتا ہے. یہ قرآن کی آیات کے اندر اسٹڈی کرنے کا ایک بہت بڑا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو قرآن ریلیشن شپ بتاتا ہے یہ ظاہر ہے 100%. دیکھیے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کل بارش ہوئی تو فلاں آدمی مریض ہو جائے گا, یہ 100% ریلیشن شپ نہیں ہے. ممکن ہے کل بارش ہو وہ آدمی مریض نہ ہو, لیکن قرآن اگر کوئی ریلیشن شپ بتاتا ہے تو وہ ریلیشن شپ 100% ہوتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا اس کا سرٹن ریزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم چاہوں ان کو ساؤں. اللہ تعالیٰ کیسے کام کرے گا کہ اپنی انسانیت کو بھلا دیں گے. اب جب یہ اپنی انسانیت کو بھلا دیتے ہیں تو ان کے اندر غفلت کی حالت آ جاتی ہے. اچھا غفلت کی حالت آتی ہے تو پھر خدا کیا کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ جب ان کے اندر غفلت کی حالت آتی ہے تو ہم ہر قسم کی نعمت ان کو دے دیتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی دوسرا ہو دنیا دار ہو تو اگر کوئی کسی سے غافل ہو تو اس سے نعمتیں کم کرتا, اپنی رحمتوں کو عذاب کو کم کرتا. لیکن خدا نعمتوں اور رحمتوں کو کم کرتا ہے, واسطے کو زیادہ تک ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں ان کے اوپر غفلت کی کیفیت آتی ہے تو ہم ان کے اوپر ہر طرح سے نعمتیں دینا شروع کر دیتے ہیں جن کو یہ نعمت سمجھتے ہیں. جبکہ ان نعمتوں سے مفروح ہو جاتا ہے, فرح کہتے ہیں کہ خوشحالی بھی کہتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. خدا مندا کے سالوں کو بھی اچھی حالت نہیں سمجھتا کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا خوشحال ہو جائے کہ ہر چیز سے لا تعلق ہو جائے. خدا مندا کہتے ہیں ہمیں بھلاتے ہیں. اب آئی کریمہ پڑھنے کا وقت ہے. حضور اللہ نے شیطان نے دی فلمہ نسو ما ذکرو بے, جب اس چیز کو بھلا دیا جو ان کو یاد لائی گئی تھی, فتح نہ علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یہاں تک کہ جو انہیں ملا تھا اس کے اوپر خوب خوش ہو گئے, بڑے خوب خوب خوش ہوئے. سب کیا ہوا, اصل نہ ہو اچانک ہم نے ان کے اوپر اپنی گرفت کر ڈالا, پیدا ہو مغل تو ان کو دھوکھا ہوا. یعنی پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا تھا یہ ہم نے ایک دھوکا کیا, ہم شراب کی زندگی گزار رہے تھے. قرآن کریم ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی ایسے شخص کی طرح ہے کہ جو شراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. پانی سمجھتا ہے، یعنی سائے کو پانی سمجھتا ہے اور زندگی بھر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور یا سبو تم آنو ما، وہ تشنا کہ جو سائے کو پانی سمجھتا رہتا ہے ان کی زندگی اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہم سون خود رات آگے قوم الزین ظلم، ان اس قوم کی جس نے ظلم کیا اس کی جڑوں کو بھی کاٹ دیا گیا، بس الحمد للہ رب العالمین۔ اور آج میں خدا تعالیٰ نے ہم کرتا ہے کہ میں کبھی بھی غفلت کرنے والے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ خود رات آگے قوم الزین ظلم، جس قوم نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالا، وہ الحمد للہ رب العالمین، اس پروردگار کا شکر کہ جو تمام دانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی شاید اس کے اندر ایک اشارہ ہے کہ اگر کوئی یہ نہ کرے تو یہ دنیا کے لیے ایک اور عذاب، یعنی اگر وہ بلانے والوں کو سزا نہ دے تو یہ دنیا کے لیے ایک اور عذاب بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر بلانے کا اصول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عذاب کی کیفیت جو بلانے کے نتیجے میں آتی ہے وہ سب کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بلانے کا ایک اثر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو بلانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ لکھ کے کہیں کہ میں اور آپ سے بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بلانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ لکھ کے دیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہم ذرا پہلے آج سے تین سے ہاتھ کھینچ دیتے ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، جس کا جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اثر کو بلایا جا نہیں سکتا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بلانے کی طرف کام کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو بلانے کی طرف کام کرنا ہے تو ایک یقینی چیز جو حاصل ہوتی ہے کہ وہ فرحت، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کے وہ جو لوازم تھے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب اس سے خوب خوشحال ہو جاتا ہے تو اس موقع پر آکرشن بخشن پر سن اچانک اس کے اوپر گرفت کرتا ہے اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مغربی ثقافت کا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ اب یہ جو ماتفرس مغربی ثقافت ہے، اس کی بنیاد جو کھڑی ہوئی ہے وہ انکار خدا کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ انکار خدا لکھ کر ہو، بول کر ہو، چاہے وہ انکار خدا عمل میں ہو اور زندگی کے اندر۔ یہ عقائد میں سے ایک اہم چیز۔ اب دوسری چیز کی طرف آئیے گا، اور وہ ہے کائنات۔ یہ ثقافت کائنات کو کس انداز سے دیکھتی ہے؟ پہلا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا خدا نمثال کے بارے میں، جو خدا نمثال کو اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نے انکار کیا اور اس انکار کے نتیجے میں اس کو کیا کیا ہم چیز کو اٹھانی پڑی۔ اچھا، وہ آئے تو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نمثال فرماتا ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی گمراہی کا خطرہ نہ ہوتا تو کفار کے لیے سونے کی چھتیں اور چوڑیاں بنا دیتا اللہ تعالیٰ، چھتوں اور اینٹوں کو سونے کی بنا دیتا۔ تو یہ گمراہی کا خطرہ ہے کہ جو کفار کو مال ذرا کم ملتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ مال دیتے، کیونکہ اس کے بعد جو وقت آئے گا تو پھر ہم ان کے اوپر سختی کریں گے، ان کے اوپر عذاب کریں گے۔ تو دوسری چیز عقائد میں اہم ترین ہے، وہ ہے کائنات۔ یہ جو مادہ مغربی ثقافت ہے، یہ کائنات اس کے انداز سے دیکھتی ہے۔ میں آپ کو عرض کیا کہ خدا نمثال کو دیکھنے کا ان کا انداز کس طرح سے ہے، اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ یہ کائنات کو کس طریقے سے ملاحظہ کرتی ہے۔ مسلمان جو اسلامی ثقافت ہے، میں مسلمان نہ ہوں، اسلامی ثقافت میں ظاہر کائنات کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ خدا کائنات کا خالق ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ خلق ہوئی، یہ ایسے ہی حادث نہیں ہوئی، بلا وجہ نہیں بنی، بلکہ یہ خلق ہوئی ہے کہ قرآن کریم متعدد آیات کو استعمال کرتا ہے۔ سورہ انعام کی 75 میں آیت خدا متعال کا ارشاد ہے کہ وہ جو خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی۔ اب یہاں جو مادہ پرس مغربی ثقافت ہے، وہ اس طریقے سے معتقد ہے کہ خلق کے کائنات کی خلقت مبہم۔ اگر اس کی تفسیر کریں تو اس وقت جو سب سے زیادہ جس نظریے کا ریپوٹیشن ہے وہ بگ بینگ کی تھیوری ہے، جس کے تحت کائنات کو خاص طریقے سے تفسیر کیا جاتا ہے، جو میں شاید دو دفعہ آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کائنات تھی، یہ کنڈینس میٹر تھا، یہ گیلیکسیز، یہ جو سارا سولر سسٹم ہے، ایک سارا ملکی وے ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہ سب ایک کنڈینس میٹر تھا جس کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ پارٹیکل جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، وہ سینٹریفیوگل اور سینٹریفیوگل فورسز کی وجہ سے ان کے اندر روٹیشن جو ہے وہ ایجاد ہو گئی، اور اس روٹیشن کے نتیجے میں کچھ کے اندر گرمی بہت ہو گئی، کچھ کے اندر سردی بہت ہو گئی، اور کچھ نارمل ہو گئے، تو جو سب سے آئیڈیل کنڈیشن تھی وہ زمین کے اوپر تھی، اس کی وجہ سے یہاں پر کائنات بن گئی، انسان بنے، اور بعد میں جو ایولیوشن کی تھیوری، ڈارون کی تھیوری وغیرہ وغیرہ ہم اس میں ابھی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن بہرحال کائنات کی خلقت کو مبہم قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نہیں معلوم کہ یہ خلق جو ہوئی وہ کیسے ہوئی، جبکہ مسلم اسلامی ثقافت جو ہے اس میں عقلی اور دوسرے دلائل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو اس کی خلقت کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ اچھا جب آپ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات قرار دیتے ہیں تو دوسرے راستے عقیدہ قبول کرتے ہیں اسلامی افکار کے اندر، مجھے کہ کائنات کی خلقت بامقصد اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، جو سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا ہے، جس کا علم دیتا ہے، وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کوئی کام میں مقصد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو خلق کیا تو کائنات کی صورت جو ہے وہ بامقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی مسلسل کئی جگہ تاکید فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں قرآن کریم میں ارشاد ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے ہر جو زمین و آسمان کو اور جو بھی جس کے درمیان ہے وہ لاعبین یعنی شیر روپ میں اب خلق نہیں کیا، بلکہ اس کا جو ہے وہ ایک مقصد ہے۔ اب مغربی ثقافت کے سلسلے میں ماضی پر مغربی ثقافت کیا مقصد ہے کہ وہ کہیں گی کہ کیونکہ خلقت بھی مبہم ہے تو یہاں پر کہیں گے کہ خلقت اتفاقی اور بے مقصد، ظاہر ہے ان کے نزدیک کائنات کی خلقت بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے پھل ہم دیے، کوئی پھل کے اندر آپ اینٹیں بجری وغیرہ سب جمع کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو جب ان لوڈ کرتے ہیں تو جناب وہ ایک دم سے کوئی گھر بن جاتا ہے، جس کے اندر ضروری نہیں کہ کوئی حکمت بھی ہو، یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ دھماکہ ہوا اور وہ تمام تھیوریز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی جس کے نتیجے میں کائنات بن گئی، تو یہ کائنات جو ہے وہ بے مقصد ہے، اس کا کوئی ہدف دنیا کے مقصد نہیں ہے۔ اسلامی افکار میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ اس کائنات کا محور انسان ہے، تیسری چیز جو اسلامی افکار کے اندر ہے کہ وہ کائنات کی کائنات جتنا کچھ بھی ہے اس کا محور انسان کی ذات ہے، جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لقمان آیت نمبر 20 الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں تفسیر کر دیا، تو انسان کو اس کائنات کی خلقت میں محوریت حاصل ہے اور جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ انسان کے لیے ہے، لہٰذا وہ انسان کو اشرف مخلوقات کا درجہ دیتا ہے۔
اس کو تھوڑا سا لکھ بھی دیں، کائنات کی خلقت کا مقصد ہے اور وہ انسان کے لیے ہے۔
تیسرا پوائنٹ انتہا کے بارے میں ہے کہ اسلامی ثقافت میں انتہا بھی اس کائنات کی ہے، یعنی جو اینڈ ہونا ہے اس کائنات کا انتہا بھی بامقصد ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ہم نے بامقصد اس کائنات کو خلق کیا ہے تو اس کا اختتام بھی ہونا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اختتام بھی بامقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جزا و سزا پر مبنی نظام، ایک نظام ہے جو جزا و سزا کے اوپر مبنی ہے، جو انسان اچھا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی اور جو برا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو یہ انتہا کا بامقصد ہے۔ جبکہ یہاں پر یہ جو مغربی ثقافت ہے، ظاہر ہے کائنات کی خلقت میں مبہم ہے، کائنات کی خلقت کو بے مقصد اور اتفاق قرار دیتی ہے، انتہا کی بے مقصد، یہ یقیناً مانتا پر فلسفہ بھی جانتا ہے کہ کائنات ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کائنات تباہ ہونے والی چیز ہے، لیکن اپنے افکار کے روح سے معتقد ہیں کہ اس کی خلقت جس طریقے سے خلقت ایک دھماکے سے ہوئی تھی، کچھ معلوم نہیں کہ اس کا اختتام بھی ایک دھماکے کے اوپر ہو جائے گا، اور نہ خلقت کے اندر کوئی مقصد آ رہا نہ خلقت کے اختتام میں کوئی مقصد یہ دی جا پائی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماتا پرست مغربی ثقافت اس طریقے سے دیکھتی ہے، کائنات کو ماتا پرست مغربی ثقافت اس انداز سے دیکھتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک عادل اور رہ جائے گا کہ وہ انسان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ماتا پرست مغربی ثقافت جب انسان کو دیکھنے پر آتی ہے تو انسان کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اس کے لیے معیار کیا بناتی ہے، کس چیز کو انسان کے اندر اچھا سمجھتی ہے، کس چیز کو انسان کے اندر برا سمجھتی ہے، تو یہ کل کے اوپر رکھتے ہیں، ان شاء اللہ کل اس بحث کو چھیڑ کر یعنی انسان کی والی بات کو چھیڑ کر اور تھوڑا سا جزیات کے اندر داخل ہوں گے. میرا خیال یہ تھا کہ آج 35 منٹ میں ہم یہاں تک پہنچ جائیں تو وہ جو خوش حصہ ہوگا وہ 35 منٹ سے ہوگا اور باقی 10-15 منٹ میں ہم وہ باتیں کر پائیں گے کہ جو آپ لوگوں کو ممکن ہے جو اس وقت آپ لوگوں پر نہیں کی کیفیت تاری ہو رہی ہے اس سے نجات دلا کر. اچھا البتہ ضروری نہیں کہ ان کی کیفیت ہماری بحث سے تاری ہو رہی ہے, آپ ظاہر زندگی بھر مشکلات میں محنتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو دن بھر کی محنتیں ممکن ہے آپ نے بعض اوقات کو متاثر کر دیا, ہم بھی بعض اوقات کر کے آرام سے سجایا کرتے تھے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ بنیاد ہے ماتا پرست مغربی ثقافت کی, ماتا پرست مغربی ثقافت خدا کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے, کائنات کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے, کل تک ہم اور یہ دیکھیں گے کہ انسان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے, انسان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد انسان کی کامیابی کا معیار ماتا پرست مغربی ثقافت کیا قرار دے رہی ہے, اسلامی ثقافت انسان کی کامیابی کا معیار کیا قرار دیتی ہے, اور اس کے بعد مختلف موضوعات کا ایک سلسلہ شروع کر دیں گے کہ مثلا لباس کو ماتا پرست مغربی ثقافت کس طرح سے دیکھے گی, ان افراد کی بنیاد پر اور اسلام کے بعد وہ کس انداز سے دیکھے گا, مثلا مال و دولت دنیا کی مال و دولت کو ماتا پرست مغربی ثقافت کن افراد کی بنیاد پر کیا کس طرح سے دیکھے گی, کیا اس کی ارشن معین کرے گی, کیا اس کی قدر معین کرے گی اور اسلامی ثقافت جو ہے وہ اس کی کیا قدر معین کرے گی. کل ان شاء اللہ اس بحث کو شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اب کوئی حسب دستور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس کو بیان کرنا ہی ہے, بڑی آپ کے سوالات جو ہے وہ اطمینان رہے گا ہماری محنت سے آرامد ہو رہی ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہ کائنات کو جو بامقصد بنایا ہے اور بامقصد اس طرح کے انسان کے لیے بنایا ہے تو انسان کو بھی مقصد کے لیے بنایا ہے.
جی یہ کوئی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, یعنی یہ سوال بہت پراپر سوال ہے, یہ وہ سوال ہے کہ جو اگر میں یعنی اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم گلے میں ڈالا سکتے اس کو تاکہ آگے ہر ہر رہنے یاد رہے کہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, اگر آپ نے ایک گاڑی سواری کے لیے بنائی ہے تو وہ آپ نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو سامان لا دیں, آپ چاہتے ہیں کہ خود جائیں, تو اگر آپ کی مرسیڈیز بینز اس قابل ہو جائے کہ اس کے اوپر ٹرک لا کے ادھر سے ادھر لے جایا جائے تو وہ بہت اچھے ٹرک بھی لا دے تو وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے, وہ مرسیڈیز بینز آپ کے لیے بیکار ہے, اس کو بہتر آپ ٹرک خریدیں وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ایک مقصد رکھا ہے انسان کا بھی ایک مقصد, اگر انسان اس مقصد کو حاصل نہیں کر پایا تو جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا وہ سب دور ہو جائے گا, اس میں کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اچھا انسان کا سادہ کا مقصد کیا, اب اس کی گہرائیاں بہت زیادہ ہے کہ مقصد کیوں ہے کیسے ہے, لیکن سادہ ترین اگر بات آپ سے کرو وہ یہ کہ انسان کے اندر اچھی صفات کو ایجاد کرنا, جو اس کے اندر اللہ کی جیسی قدرت بھی لا سکتی ہے, یہ انسان کی خلقت کا اصلی مقصد ہے. یہ جو انسان ہے اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس کے اندر آگے بڑھنے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, تو اس کے اندر ایسی خصوصیات کا ایجاد ہونا اصلی مقصد ہے کہ جو اس کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار نہ سکے. اگر آپ یادوں کو پہلے سیمینار میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کے لیے کیا آئیڈیل موجود کرتا ہے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سبھی کرسی کو ذہن میں رکھے گا کہ اب بھی اکیلے ہی اللہ کا مشری اجازت دیجیے کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے مکمل فراہم کر دوں. حدیث کرسی ہے یہ, تھوڑا سا نکالنے میں شاید ٹائم لگ جائے. ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث کرسی میں اب بھی اکیلے ہی مسلی ہے میرے بندے کی میری یاد کر تاکہ میں تجھے اپنا جیسا بنا تھا. اب یہ سوال ہوگا کہ اپنا جیسا بنانے سے کیا ہو جائے گا, تو دیکھیے گا میں زندہ ہوں نہیں مرا, تجھے ایسا بنا دوں گا کہ زندہ رہے گا نہیں مرے گا, میں چاہتا ہوں کہ جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے, تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو کہے گا ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر جو قدرت کا تصور ہے جو ہم مادی چیزوں کے اندر تلاش کرتے ہیں اس قدرت کی انتہا اللہ تعالیٰ اس مفہوم کے اندر بیان کرتا ہے کہ تجھے میں اپنا جیسا بنا دوں گا, فرق اتنا ہوگا کہ میں خالق ہوں گا اور تو مخلوق رہے, اس میں کوئی ظاہر یا ناممکن ہے تبدیل ہونا, اور یہ وہ چیز ہے جو جس کا نمونے اعلیٰ رسول اللہ کی ذات مقدس کے اندر موجود ہے. اب یہ ایک دوبارہ سے ذکر کروں گا, ہمارا مقصد کیا ہوا, ہمارا مقصد ہوا کہ کتاب کو اپنے اندر ہی جا رہا ہے, اب آپ کسی بھی چیز کو اچھی صفت سمجھتے ہیں تو اس کو دیکھیے کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اور کی طرف لگی جاتا ہے اللہ کی صفت ہے رحمان ہونا, اللہ کی صفت ہے رحیم ہونا, اللہ کی صفت ہے منصف ہونا, اللہ کی صفت ہے عادل ہونا, اللہ کی صفت ہے شاکر ہونا, اللہ کی صفت ہے قاضی ہونا, اللہ کی صفت ہے علیم ہونا, اللہ کی صفت ہے حکیم ہونا, اور اس کی بے تحجا سے بات کہ کوئی بھی ان کو نہیں گن سکتا. تو یہ صفات کے حسنوں کا اللہ تعالیٰ کے اندر ساری کی ساری ہے, ان صفات کا انعقاد ہماری ذات کے اندر ہونا چاہیے. اگر ہماری ذات کے اندر ان صفات کا انعقاد ہے اور انہیں کو اپنے اندر لانا ہماری زندگی کا مقصد ہے, تو پھر یہ ہو جائے کہ انا اقول للاشیاء کن فیکون وانا اقول للاشیاء کن فکن. میں جب کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے, اور تجھے ایسا بنا دوں گا تو بھی کہے گا کہ ہو جائے تو وہ ہو. یہ اگر آپ بنیادی مقصد کو سادہ ترین الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ
ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مادہ پرستی ہر دور میں رہی ہے, کسی زمانے میں کم اور کسی زمانے میں زیادہ, تو آیا مادہ پرستی کو ہم ملائیں گے اخلاق کی انعطاف سے, جو اخلاقی طور پہ انعطاف آیا ہے معاشرے میں, تو آیا وہ مادہ پرستی کی وجہ سے ہے, یہ ایک نظریہ فریڈم یا نظریہ آزادی کی وجہ سے ہوا
ہماری بہت بہت جانتا تھا. یعنی فریڈم اور آزادی کا جو تصور, یہ رجحان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ جس کے نتیجے میں فرینچ ریولیوشن 1789 میں آیا, 1789 میں آیا, اور اس کے بعد مختلف افکار اس کی بنیاد پہ بنتے رہے. تو اخلاقی انحطاط یہ ہے مادہ پرستی کی دہر, اور جو آج کی اخلاقی انحطاط ہے وہ اس حد میں ہے کہ دکھا رہی کہ مادہ پرستی کی سطح ہے. اب یہ جو آزادی کا تصور تھا یہ بھی دراصل مادہ پرستی کی وجہ سے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ مادہ پرستی ہمیشہ کیسے, اس دفعہ کیا ہوگا کہ مادہ پرستی اس لیے اس کو پہنچ گئی کہ اس حد تک اخلاق کا زمانہ لگا اور اس حد تک روح پہنچ گئی کہ آزادی جیسا مفہوم جو ہے اس نے دے دیا. تو میں آپ کو کہوں گا کہ مادہ پرستی کائنات میں کبھی بھی اتنی مقبول اور اتنا نظریہ نظریے کی صورت میں نہیں آئی. یعنی ایسا تھا کہ کائنات میں مادہ پرستی تھی, جو میں سمجھتا ہوں کہ حقہ آدم کی اولاد کے اندر حابیل و قابیل کے اندر بھی ایک اندر مادہ پرستی آپ دیکھ پائیے, لیکن یہ کہ مادہ پرستی اس طرح نظریے کی صورت اختیار کرتا ہے اور اتنی شہرت اختیار کرتا ہے, اتنا ریزسٹنس سے قاری ہو جائے کہ اس کی کوئی مزاحمت نہ رہے, یہ چیز جو تھی وہ بہت کم, یہ کبھی نہیں تھی. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. دیکھیے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, اسلام کے اندر ایک نظام ہے جس کو ہم نمونہ سازی کا نظام کہتے ہیں. اب یہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی خطرناک بھی ہے ہمارے لیے. نمونے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ نمونے اگر اچھے رہتے ہیں تو خود بخود نیچے جو ہے وہ اگر اس کو ٹیکنالوجی سے بیان کیا جائے تو سیٹ آف ویلوز جو وہ سیمپلس دے رہے ہوتے ہیں نیچے والے خود بخود ان سیٹ آف ویلوز کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو اگر کوئی معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے تو وہ لوگ جو سیمپلس ہوتے ہیں وہ اپنے سیٹ آف ویلوز کے ذریعے سے اس بگاڑ کو پورا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجیے ایک معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آیا کہ انسانوں کے اوپر زور کا پیدا ہے, تو وہ لوگ جو نمونے ہماری تھے وہ آگے بڑھتے ہیں, اس بگاڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, اس کے انجار کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اپنے اندر جو ان کے سیٹ آف ویلوز ہوتی ہیں جو اقدار ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس انجار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بدقسمتی جو اس وقت حاصل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ آف ویلوز جن سینٹرز کے ہاتھ میں تھی وہ سینٹرز کی تباہی کی طرف چلے گئے. وہ جو مادہ پرست آتا تھی سب کا اس نے ان سینٹرز کو بھی خالی نہیں چھوڑا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی متاثر کر دیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ نیچے تک لہر خراب ہو گئی, نیچے تک لہر خراب ہو گئی, اور اب یہ ہے کہ مادہ پرستی اتنے عروج پہ چلی گئی ہے کہ کہیں پر بھی انہیں کی کرن کم نہیں نظر آتی. یہ جو مادہ پرستی نے زوال کیا پوری دنیا کے اوپر یہ کبھی حاصل نہیں ہوا, اتنی شہرت کبھی مادہ پرستی کو حاصل نہیں ہوئی تھی. اب اس کی تصویر جو ہے وہ مختلف صورتوں میں مثلا مادہ پرستی کی علامتیں یہ ہے ان شاء اللہ اگلے دو دنوں کے اندر ہم اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں گے. بنیادی نقطہ جو آپ نے پوچھا تھا اس کے جواب میں آپ سے یہ بھی آؤں گا کہ جو پہلے ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مادہ پرستی کی لہر خود سینٹرز کو خراب نہیں کرتی تھی, لیکن اب یہ ہوگا کہ وہ سینٹرز خراب ہوتا خراب ہو جاتا. ان شاء اللہ اس کو ابھی دو دن کے لیے چھوڑ دیجیے, میں دو دن میں ان شاء اللہ اس کی اور وضاحت آپ کے سامنے کروں گا. آزادی کی بحث کو بھی چھیڑے کہ آزادی کی بحث مادہ پرست ثقافت کی کس طرح سے دی ہوئی ہے, یہ اسلام میں بھی آزادی کا تصور تھا, لیکن یہ کہ اسلام آزادی کو کس انداز سے دیکھتا ہے وہ لوگ آزادی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. اور کسی کے یہاں اگر کوئی سوال سنائی
حضرت کے ساتھ میں سمجھ نہیں پایا آپ مقصد انسان کو. اب میں نے اس سے پہلے بھی پچھلے دن سے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ آیت کے بتایا تھا کہ خدا نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے انسان کو خلق کیا. ابھی آپ نے یہ بتایا تو لیکن مقصد مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب اگر سب حکیم ہو جائیں گے اور اپنے مطلب خدا اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے, مطلب خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ابلیٹی کو بلوے کا لائے اور خدا کے نام کے طور پر اس کو حکیم بنا دے اور سب کو اپنی حکمت سے جو ہے نا وہ پوائنٹ جو آپ نے بتایا کہ ہو جائے تو ہو جانے والی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہر آدمی مطلب یہ کہ وہ پیدا کرنے شروع کر دے گا تو کیا مطلب ہر آدمی پیدا کرے گا تو کیا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا؟
دیکھیے اور یہ میری توقع یہ تھی آپ لوگوں سے کہ جب صحیح جواب اپنی صاحب تشریف یہاں دلائے تو آپ لوگوں سے یہ مباحث سارے حل کروا دیں. وہ اس فن کے اصلی معنی فلسفے اور عرفان اصلی جو ان کی مہارت ہے فلسفے اور عرفان کے اندر اجمالی طور پر جو میری سمجھ آئے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا. اچھا ہمارے آئیں جب ان شاء اللہ ہم سے کہیں خاصل لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ سمجھا دیں گے. مہارت میری سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا. ہر چیز کا کمال کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا کمال ڈیفائن کرنا ذرا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ گاڑی کا ایک کمال ہے, اس طریقے سے اس گلاس کا بھی ایک کمال ہے, اس مائک کا بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر صلاحیت جس کام کے لیے ڈالی گئی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لائے اور اس کام کا انجام دے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو خلق کیا وہ کچھ صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے. جیسے مثلاً درخت کا جو ایک بیج ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک درخت بنے اور تمام تر چیزوں کو حاصل کر سکے. یہ جو فطرت خدا ہے ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک کمال ہے. ان تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق انسان ہے اور اس کا جو کمال ہے وہ وسیع ترین کمال ہے کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گرامی کی ذات اختر انسان کا بنیادی ترین مقصد اپنی ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں تاکہ اپنا اس کمال کا جسائی حاصل کر سکے. اب آپ نے فرمایا کہ کیا ہو جائے گا اگر وہ یہ کہیں تو ہو جائے گا. یہی آپ نے فرمایا تھا ہر خلقت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اختتام کی حد کو حاصل کرے, یعنی کہ کمال تر کمالا اس کے اندر پوشیدہ ان کو حاصل کرے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی تفہیم کے لیے کہی ہے, ورنہ اس کے پیچھے وہ حقیقت ہے جو آپ نے ابھی فرمائی کہ میں نے آپ کی خبر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں چھپا ہوں اور پہچانا جاتا. اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سوال کو اور آگے بڑھانے کا میرے مثال کی آپ کو فائدہ ہو. اس کو روکیے ان شاء اللہ میں جو بیان کر سکتا تھا وہ یہی بیان کر سکتا تھا. اگر اس کو کوئی اور بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے تو اس سے اور تیار کر لیجیے. میرے پاس مجھے یاد آ رہا ہے جو پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا کہ کسی سے پچھلی دفعہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو میرا آج سب سے بیان کرتا جو میں آپ کو سمجھ پاتا ہوں یہی ہے کہ انسان کی